بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ نساء کی آیات 150 سے 152 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اربابی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں۔ گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، جس میں سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی، اور پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ سماعت فرمائیں گے۔ اور پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے بعد ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، اور اس پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے اسلام کی معرفت۔ اور پروگرام اسلام کی معرفت کے بعد ہماری اس وقت نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع آپ سن سکیں گے۔ سامعین ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کی آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehttv.ir۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامن پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو ہمارے ساتھی ہاشم علی سے خبریں سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے ترجمان بہروز کمال بندی نے کہا ہے کہ آئی اے ای اے نے اپنی 15 رپورٹوں میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے مسئلے نے لاہور کے حالات کو بحرانی بنا دیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بدھ کو بھی ہنگاموں کی وجہ سے کارروائی معمول کے مطابق نہیں چل سکی۔ ایک اعلی یمنی عہدیدار نے ایران اور سعودی عرب سمجھوتے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عرب اور اسلامی ملکوں کے دو طرفہ سفارتی رابطے ضروری ہیں، اور غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر دوبارہ حملے کیے ہیں۔ سامعین اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ خبریں۔ ایران کی ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے ترجمان بہروز کمال بندی نے کہا ہے کہ آئی اے ای اے نے اپنی 15 رپورٹوں میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بہروز کمال بندی نے کہا کہ ایران نے اپنے فرائض کی ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا تو شروع میں یورپ واشنگٹن پر تنقید کیا کرتا تھا، لیکن اب اس طرح سے بات کی جاتی ہے جیسے موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ایران ہے۔ بہروز کمال بندی نے آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی کے دورہ تہران کا ذکر کرتے ہوئے اسے مفید اور مؤثر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ تعاون اور مسائل کے حل کی راہ میں پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے نے اب تک اپنی 15 رپورٹوں میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کی جانب سے عالمی قوانین کی ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کا اندرونی بحران اسے نابود کر دے گا۔ صہیونی حکومت کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بے جڑ کا درخت تیز ہوا سے گرنے والا ہے۔ ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ مکڑی کے اس جالے کا اندرونی بحران آشکار ہو گیا ہے اور تل ابیب اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر مہازارائی پچھلے 10 دن سے جاری ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران مقبوضہ فلسطین کے شمال سے جنوب تک دسیوں شہروں من جملہ تل ابیب، حیفہ اور مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کی انتہا پسند کابینہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے مسئلے نے لاہور کے حالات کو بحرانی بنا دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوششیں بدھ کی صبح سے دوبارہ شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے پورا شہر بحرانی اور غیر یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو گیا ہے۔ اس دوران عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کے قریب ایک ٹرانسفارمر مبینہ طور پر پٹرول بم لگنے سے زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ زمان پارک کے باہر پیٹرول بم سے ایک گاڑی میں بھی آگ لگ گئی۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زمان پارک سے باہر سے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم کی بھی خبر ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی اہلکار اور پی ٹی آئی کے کارکن بدھ کی صبح ہی آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس تصادم میں تقریباً 70 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک رینجر، 60 کے قریب پولیس اہلکار اور بقیہ عام شہری ہیں۔ پاکستان میں سیاست دانوں، اعلی سول اور فوجی عہدیداروں کے علاوہ ان کے لواحقین نے بھی توشہ خانہ سے کروڑوں کی مالیت کے تحفے اونے پونے خریدے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 2 عشرے کے دوران سیاستدانوں، اعلی سول عہدیداروں اور ریٹائر جرنیلوں کے لواحقین نے 26 کروڑ روپے سے زائد کی مالیت کے غیر ملکی تحائف انتہائی معمولی قیمت پر حاصل کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مذکورہ مدت کے دوران پاکستانی حکام کے لواحقین نے مجموعی طور پر 26 کروڑ روپے مالیت کے غیر ملکی تحائف صرف 5,67,00,000 روپے ادا کر کے حاصل کیے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان 10 سر فہرست شخصیات میں جن کے لواحقین نے توشہ خانہ سے معمولی قیمت پر بیش بہا غیر ملکی تحائف حاصل کیے، 4 افراد میاں نواز شریف، ممنون حسین، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان، موجودہ صدر ڈاکٹر عارف الوی، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف اور سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کے علاوہ سابق ملٹری سیکرٹری ریٹائر بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ کے اہل خانہ نے بھی توشہ خانہ سے غیر معمولی قیمت کے غیر ملکی تحائف انتہائی معمولی قیمت اور تقریباً مفت حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بدھ کو بھی ہنگاموں کی وجہ سے کارروائی معمول کے مطابق نہیں چل سکی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں حکمران اور اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کے درمیان دو طرفہ الزام تراشی، زبانی تصادم اور نعرے بازی کے نتیجے میں کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ایوان زیرین لوک سبھا میں پہلے کارروائی دوپہر 2 بجے دن تک کے لیے ملتوی کی گئی، لیکن 2 بجے کارروائی شروع ہوئی تو حزب اختلاف کے اراکین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ایوان کے بیچ میں آ کر نعرے بازی کرنے لگے، جس کے بعد کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا میں بھی کم و بیش یہی صورتحال رہی۔ حزب اختلاف اور حکمران اتحاد کے اراکین کے درمیان نعرے بازی کے تبادلے اور ہنگاموں کی وجہ سے وقفہ صفر اور وقفہ سوالات نہیں ہو سکا، اور نائب صدر اور چیئرمین راجیہ سبھا جگدیش دھنکڑ نے لنچ کے وقفے کے بعد ایوان کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کیے جانے کا اعلان کر دیا۔ ایک اعلی یمنی عہدیدار نے ایران اور سعودی عرب سمجھوتے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عرب اور اسلامی ملکوں کے دو طرفہ سفارتی رابطے ضروری ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری یاسر الحوری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کی حکومت عرب اور اسلامی ملکوں کے درمیان ہر اتفاق رائے کے حق میں ہے اور ایران سعودی عرب معاہدہ بھی اس قاعدے سے مستثنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کا وجود اور امریکہ کی تسلط پسندانہ پالیسیاں اسلامی ملکوں میں دوریوں کا سبب ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عرب ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات کا ہونا فطری تقاضا ہے۔ یاسر الحوری نے مسئلہ یمن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن کا معاملہ الگ ہے اور تہران ریاض سمجھوتے یا دیگر سمجھوتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم حکومت یمن ایسے سمجھوتوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ مذکورہ یمنی عہدیدار نے کہا کہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وجہ سے یمن کو الزامات کا سامنا تھا، لیکن اب خود سعودی عرب نے ایران کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر پیٹرولیم نے خبردار کیا ہے کہ تیل کی قیمت مقرر کرنے والے کسی بھی ملک کو تیل فروخت نہیں کیا جائے گا۔ رشا ٹوڈے کے مطابق سعودی عرب کے وزیر تیل عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ دیگر ملکوں کے لیے کسی ملک سے تیل کی قیمت خریداری کے لیے قیمت کی سطح مقرر کرنا رسد اور طلب کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تیل کی عالمی منڈی میں استحکام کی اشد ضرورت ہے اور اس قسم کے اقدامات بحران کا سبب بنیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر پیٹرولیم نے مزید کہا کہ ان کا ملک رواں سال کے اختتام تک اوپیک پلس سمجھوتے پر باقی رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سمجھوتا تیل کی عالمی منڈی کے استحکام میں مؤثر واقع ہو رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں آسٹریلیا نے G7 اور یورپی یونین کے ساتھ مل کر سمندر کے راستے درآمد کیے جانے والے تیل کی قیمت $60 فی بیرل مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر دوبارہ حملے کیے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے منگل کی شب مشرقی نابلس میں واقع کفر قدوم اور مشرقی بیت اللحم کے گاؤں ہرملا پر حملہ اور متعدد گھروں کی تلاشی لی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے جنین میں ایک چیک پوسٹ کے قریب سے گزرنے والے 3 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ دوسری جانب اریحا شہر میں واقع عین السلطان کیمپ میں غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ غاصب صہیونی فوجی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کی تکمیل کے لیے آئے دن فلسطینی علاقوں پر حملے کرتے رہتے ہیں، جس کے دوران متعدد فلسطینی شہری شہید یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ ادھر اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیلی جیلوں میں بند تمام فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو ضروری قرار دیا ہے۔ 17 سال کے بعد اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والے ایک فلسطینی قیدی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینی قیدیوں کی استقامت کی قدردانی کرتے ہیں۔ حماس کے سربراہ نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے معاملے کو قومی معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ فلسطینی قیدیوں کو چھوڑانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی ہمارے بس میں ہوگا وہ انجام ہمارے بس میں ہے وہ انجام دینا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور عالمی امور کے سینئر تجزیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
شکریہ
غلام عباس حیدری صاحب، لاہور ہائی کورٹ نے کل صبح 10 بجے تک عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک میں پولیس آپریشن فوری طور پر روکنے کا حکم دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اس وقت زمان پارک کی کیا صورتحال ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں احسان میں اپنے تمام سامعین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں، جب ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا تو اس کے بعد جو ہے اب تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ سے دو گھنٹے گزر گئے ہیں اور حالات جو ہے بدستور جو ہے وہاں زمان پارک میں بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو پولیس سے اور اس طرح رینجرز کی جو نفری تھی انہوں نے جو ہے پسپائی اختیار کی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ انہوں نے جو پوزیشنیں سنبھالی تھی وہاں پہ وہ اب وہاں سے جو پیچھے ہٹ گئے ہیں ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق. اور کل صبح 10 بجے کا جو ٹائم دیا گیا ہے کہ عمران خان نے، البتہ یہاں یہ بتا دوں تاشمیم کے
جی،
عمران خان کے جو وارنٹ زمان گرفتاری ہے اسے منسوخ نہیں کیا عدالت نے، بلکہ عمران خان سے یہ کہا ہے کہ وہ انڈر ٹیکنگ کل جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں پہ پیش ہو جائیں. تو اب یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ کل اسی کورٹ میں جو سیشن کورٹ ہے وہاں پہ یہ لوگ پیش ہوں گے اور وہاں پہ جو ہے درخواست دائر کریں گے تاکہ جو گرفتاری کے وارنٹ ہے اسے جو ہے وہ منسوخ کیا جائے. لیکن گزشتہ کل سے جو جس قسم کی صورتحال بنی تھی زمان پارک میں، اور جس طریقے سے شیلنگ ہوئی تھی اور جس طریقے سے پتھراؤ ہوا تھا، لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا جس طریقے سے استعمال ہوا تھا، تو اس میں تقریباً کوئی 60-65 افراد جو ہے اس میں شدید زخمی ہوئے، جن میں جو ہے پولیس کے تقریباً 54 اہلکار شامل ہیں جو مختلف ہاسپٹلز میں ہیں. اور جس طریقے سے کل شیلنگ ہوئی، بعض کا تو یہ کہنا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہ وہ زہر آلود جو ہے وہ گیس تھی اور اس سے کافی نقصان پہنچا، اور اسی بنا پر پاکستان کے کل مختلف شہروں پشاور، کراچی، حیدرآباد، لاہور اور اسی طرح جو ہے گوجرانوالہ، فیصل آباد، وہاں پہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے جو ہے احتجاجی مظاہرے کیے اور عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف جو ہے انہوں نے دھرنا دیا اور ٹائر جلائے اور مختلف جو ہے شاہراہوں کو انہوں نے بند کیا. لیکن
میں یہیں پر آپ کو سوال کرنا چاہوں گا، کیا یہ جو عمران خان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ رہی ہے تو کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کارکن جو ہے وہاں پر جو اس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں، تو کیا ایک سبب یہ بھی بن سکتا ہے، اس کا وجہ کہی جا سکتی ہے کہ شاید یہی وجہ ہو؟
جی ہاں، تاشمیم دیکھیں، کل جو ہے جس طریقے سے پولیس سے وہاں پہنچی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیے اسپیکروں کے ذریعے کہ ہم عمران خان کو گرفتار کرنے آئے ہیں
جی،
اور عمران خان نے بھی یہ بیان دیا کہ پولیس سے یہاں پہنچ چکی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ فقط زمان پارک میں جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ وہاں سے ڈسپرس نہیں ہوئے، بلکہ آخر تک وہ وہیں پر موجود رہے
جی،
بلکہ جو لاہور شہر کے دوسرے علاقوں سے جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ بھی زمان پارک کی جانب روانہ ہوئے اور وہ زمان پارک پہنچ گئے، حتیٰ کہ پولیس نے چاروں طرف سے زمان پارک کو گھیرے میں لیا تھا، لیکن جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ جو ہے مختلف چاراہوں پر جمع ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو ہے احتجاج کرنا شروع کیا، اور جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے انہی کی استقامت کی وجہ سے جو ہے پولیس سے اب تک عمران خان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی.
جی،
تاشمیم آج جو ہے ایک ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے جس طریقے سے انہوں نے شیلنگ برداشت کی، لاٹھی چارج ان پہ ہوا اور وہ آخر تک وہاں رہے، آج جو ہے وکلا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زمان پارک پہنچی اور انہوں نے جو ہے عمران خان سے اور اسی طرح جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے جو وہاں پہ کھڑے تھے ان سے اظہار یکجہتی کیا اور انہوں نے کہا کہ اس جدوجہد میں وکلا بھی آپ کے ساتھ ہے، اور اس سے جو ہے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں انہیں کافی حوصلہ ملا. اور جب اس قسم کی صورتحال وہاں بنی تو اسی وقت سے جو ہے پولیس نے جو ہے اپنا آپریشن بھی جو ہے روک دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی، البتہ ہائی کورٹ میں کل انہوں نے درخواست دائر کی تھی تاکہ آرڈر جو ہے منسوخ کیا جائے، لیکن جو ہی وکلا کی بہت بڑی تعداد وہاں آج پہنچی تو اس کے بعد جو ہے پولیس کے لیے آپریشن کو جاری رکھنا جو ہے وہ دشوار ہو گیا تھا.
ہر چیز وکلا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف آئے وہاں پر گویا؟
نہیں، وکلا آئے تھے وہاں اظہار یکجہتی کرنے کے لیے عمران خان سے، اور
لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، یہ وکلا کے یہاں موجود ہونا کس بات پر دلیل ہے؟
دیکھیں، وکلا کا یہ کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس صرف عمران خان پر نہیں ہے بلکہ پاکستان کے تمام سیاسی اور مذہبی رہنماؤں اور اس طرح جو ہے بیوروکریسی کے افراد، حتیٰ فوجی جو ریٹائرڈ جنرل ہے ان پر بھی ہے، اور صرف اس میں جو ہے آپ سب کو چھوڑ کر ایک عمران خان کو گرفتار کرنے کیوں آئے ہیں؟ جبکہ عمران خان کا بھی یہ کہنا ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا بھی یہ کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے آپ سب پر مقدمہ وہ کریں، دائر کریں اور مقدمہ چلائیں، اس میں بے شک عمران خان بھی شامل ہوں، لیکن یہ کہ آپ سب کو چھوڑ کر جو ہے صرف عمران خان کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہیں اور ایک دم جو ہے اس کی گرفتاری کے لیے آپ چھاپے مارتے ہیں اور شیلنگ کرتے ہیں، اس پر جو ہے انہیں احتجاج تھا، اعتراض تھا، اس لیے جو ہے جو وکلا تھے وہ بھی آئے، انہوں نے بھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ملک میں دو قانون نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی قانون کے تحت جو ہے آپ ڈیل کریں، اگر توشہ خانہ کیس میں دوسرے ملوث ہیں
گرفتار کیا جائے،
نہ فقط گرفتار کریں بلکہ آپ مقدمہ چلائیں، اور جو بھی اس میں جو ہے جنہوں نے غیر قانونی کاروائی کی ہے، غیر قانونی طور پر تحائف وصول کیے ہیں، ان کے خلاف آپ کاروائی کریں، بے شک جو ہے جیل میں جائیں یا وہ بری ہو جائیں، لیکن سب کو جو ہے آپ ایک ہی نگاہ سے دیکھیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ جی
عمران خان نے کل یہ کہا بھی کہ گرفتاری تو صرف ڈرامہ ہے، لوگ مجھے اغوا اور قتل کرنا چاہتے ہیں۔
جی عمران خان نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا تھا، حتیٰ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں نے 4 سے 5 نام بھی دیے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ لوگ ملوث ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہو رہا ہوں سیشن کورٹ میں کیونکہ وہاں پہ تنگ گلیاں ہیں اور ممکنہ طور پر شاید وہاں پہ مجھ پر جو ہے سائٹ اٹیک ہو جائے، اور اس سے پہلے بھی جو گجرات میں مجھ پر حملہ ہوا تھا، حتیٰ ایک سابق وزیر اعظم ہوں، آج تک میں اپنی مرضی کا ایف آئی آر درج نہیں کر سکا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اور اس میں چند لوگ جو ہے ملوث ہیں اور انہوں نے کرائے کے جو قاتل ہیں انہیں بھی پیمنٹ کیے۔
جی بہت بہت شکریہ غلام عباس صدری صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس گفتگو میں حصے کے لیے۔ اور سامنے اس کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے، جو لے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ اس دل کا عجب سے سنا ہے اس دل سنا ہے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا جسے تم نے محبت کی نظر سے
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 24 اسفند 22 شعبان اور 15 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے بائیس شعبان سن 773 ہجری قمری کو مصری مورخ فقیہ اور شاعر شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی قاہرہ میں پیدا ہوئے وہ 5 سال کی عمر میں باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے اور اسی سال سے انہوں نے مدرسے جانا شروع کیا جہاں انہوں نے قرآنی اور دینی علوم حاصل کیے انہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا اس کے بعد حصول علم کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا انہوں نے علم حدیث میں اس قدر مہارت حاصل کی کہ انہیں علم حدیث کے حافظ کے نام سے یاد کیا گیا ہے ابن حجر اسقلانی کا عالم اسلام کے فعال مصنفین میں شمار ہوتا ہے ان کی وفات سن 852 ہجری قمری میں ہوئی پندرہ مارچ سن 1646 عیسوی کو مشہور فرانسیسی آرکیٹیکٹ جول ایڈوان منسارٹ پیدا ہوئے انہوں نے لوئی چہاردہم کے حکم پر معروف محل ورسائی کو مکمل کیا اس محل کی تعمیر ایک دوسرے آرکیٹیکٹ لیوو نے شروع کی تھی یہ محل پیرس کے قریب تعمیر کیا گیا اس محل میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے اور اسی محل میں تاریخی سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے جن میں سب سے اہم سمجھوتا سن 1919 میں طے ہونے والا پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے متعلق تھا 15 مارچ 1854 عیسوی کو جرمنی کے ممتاز ڈاکٹر اور ماہر عضویات ایمیل ایڈولف وون بیرنگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے متعدی بیماریوں کی تشخیص اور روک تھام کے بارے میں اپنے زمانے کے فرانسیسی کیمیادان لوئی پاسچر کی تحقیقات کو جاری رکھا اور اچھی ترقی و پیش رفت کی۔ ایمیل ایڈولف وون بیرنگ کو 1901 میں طب کے شعبے میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ طب کے شعبے میں یہ پہلا نوبل انعام تھا۔ 1917 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پندرہ مارچ 1877 عیسوی کو دنیا کرکٹ میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا۔ یہ میچ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں آسٹریلیا اور انگلستان کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی۔ انگلستان کے کھلاڑی الفریڈ شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی گیند پھینکی اور آسٹریلیا کے کھلاڑی چارلس بینرمین نے پہلی گیند کھیلی۔ چارلس بینرمین نے مجموعی طور پر 165 رن بنائے اور ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی پہلی سینچری بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ یہ میچ آسٹریلیا نے 45 رنوں سے جیت لیا۔ پندرہ مارچ 1989 عیسوی کو مصر کے شمال مشرق میں واقع علاقہ طابہ صہیونی حکومت کے سالہ سال کے قبضے کے بعد آزاد ہوا۔ 1967 کی جنگ کے دوران صہیونیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ البتہ 1987 میں کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے پر دستخط کر کے صہیونی حکومت نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ صحرائے سینا مصر کو واپس کر دے گی۔ چنانچہ اس نے صحرائے سینا کے بعض علاقوں کو خالی کر دیا، لیکن طابہ جیسے اہم علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ آخرکار 1989 میں صہیونی حکومت نے متعدد ادوار کے مذاکرات کے بعد اور عالمی دباؤ سے مجبور ہو کر یہ علاقہ خالی کر دیا۔ چوبیس اسفند 1358 ہجری شمسی کو ایران میں مجلس شورا اسلامی کے پہلے دور کے انتخابات ہوئے۔ ایرانی عوام نے پوری آزادی کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمنٹ کے ارکان کو منتخب کیا۔ یہ انتخابات ایسے وقت میں منعقد ہوئے تھے جب اسلام دشمن طاقتیں اسلامی جمہوریہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھیں، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایرانی عوام نے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا اور پارلیمنٹ نے پورے وقار کے ساتھ اپنا کام شروع کیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے ارکان 290 ہیں، جن کو عوام 4 سال کے لیے اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے لیے مذہبی اقلیتوں کے نمائندے بھی منتخب ہوتے ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامعین، 2001 سے لے کر 2021 تک کی 20 سالہ مدت میں افغانستان میں امریکہ کے قبضے کے دوران افغانستان کا سب سے اہم مسئلہ کابل میں ایک کمزور حکومت کا وجود رہا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ دسمبر 2001 میں ہونے والے وون سربراہی اجلاس میں افغانستان میں ایک نئے سیاسی نظام کے قیام کے مقصد سے شروع ہی سے جمہوریت اور افغانستان میں تمام نسلی اور سیاسی گروہوں کی متناسب شرکت پر زور دیا گیا، لیکن پشتون قوم اپنی اکثریت کی بنا پر خود کو تاجک، ازبک، ہزارہ اور دوسری اقوام کے افراد کو اعلیٰ عہدے دینے کے روادار نہیں رہی ہے۔ سن 2009 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں حامد کرزئی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان مقابلہ ہوا، اور سن 2014 اور 2019 کے صدارتی انتخابات میں محمد اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان مقابلہ ہوا۔ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور اختلافات پیدا ہوئے۔ امریکہ نے بون کانفرنس میں ان اختلافات میں شدت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے افغان حکومت کی قانونی حیثیت کم ہو گئی تھی۔ یہ اختلافات اگرچہ غیر پشتون اقوام کو دوسرے درجے کے عہدے دینے کی بنا پر عارضی اور ظاہری طور پر حل ہو گئے، لیکن یہ اختلافات جڑ سے ختم نہیں ہو سکے۔ افغانستان میں امریکہ کے سابق سفیر مائیکل میکنلے نے سن 2021 میں ایک امریکی خبر رسائی ایجنسی کے ساتھ ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ امریکہ نے افغانستان میں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے بہت کم کام کیا ہے۔ واشنگٹن نے شعوری طور پر افغان حکومت اور عسکری شخصیات کے ساتھ تعاون کیا جو بدعنوانی شروع کرنے اور اسے جاری رکھنے کے سلسلے میں ذمہ دار ہیں۔ سامعین، امریکیوں کا خیال تھا کہ افغانستان سے ان کے نکلنے کے بعد افغان فوج 6 سے 9 مہینے تک طالبان کا مقابلہ کرے گی، اور وہ امریکہ کی فوجی مدد کے بغیر سیاسی ڈھانچے، اہم فوجی تنصیبات اور بڑے شہروں کا دفاع کر سکے گی، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ تھا، اور افغان فوج اور سیکیورٹی فورسز طالبان سے زیادہ جدید عسکری ساز و سامان کا حامل ہونے کے باوجود کابل کی حفاظت کرنے میں ناکام رہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اس نے افغان سیکیورٹی اور ملٹری فورسز کو لیس کرنے اور تربیت دینے کے لیے $88 بلین خرچ کیے ہیں، اور یہ فورسز طالبان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، لیکن طالبان کے آگے ان کے ہتھیار ڈالنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی صلاحیتوں میں اضافے پر مبنی امریکی پروپیگنڈے بے بنیاد تھے۔ کئی افغان کمانڈروں نے بغیر کسی مزاحمت کے بہت سے شہر ایک کے بعد دیگرے طالبان کے حوالے کر دیے۔ غیر ملکی افواج نے اپنے اڈے خالی کرنا شروع کیے، تو افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف نفسیاتی جنگ شروع ہو گئی۔ افغانستان سے اشرف غنی کے فرار کے بعد کمانڈروں کے پاس طالبان کے خلاف استقامت کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ افغان عوام اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طالبان کا مقابلہ نہ کیے جانے، حتیٰ بعض شہروں میں طالبان کا استقبال کیے جانے کی ایک اہم وجہ افغان حکمرانوں کی بدعنوانی اور لوگوں کا جنگ، بدامنی اور غربت سے تنگ آنا، نیز افغانستان پر امریکی قبضے کے 20 برسوں کے دوران اس ملک میں ایک آزاد سیاسی لیڈرشپ کا فقدان تھا۔ سامعین، سن 2001 میں ہونے والی بون کانفرنس کے بعد جب بھی افغانستان میں تمام قبائلی رہنماؤں اور جہادی مائدین کی موجودگی میں متحدہ قومی حکومت بنانے کی بات ہوئی، تو امریکہ مختلف اقوام کے رہنماؤں کو اکساتا اور کروڑوں ڈالر رشوت دے کر انتخابات کا رخ اپنے مفاد کی جانب موڑ دیتا، تاکہ افغانستان میں تمام اقوام کی شرکت کے ساتھ ایک متحدہ قومی حکومت قائم نہ ہو سکے، کیونکہ ایسی حکومت کے قیام سے افغانستان میں امریکی مفادات خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ سن 2014 میں ہونے والے انتخابات کے نتائج پر عبداللہ عبداللہ کی جانب سے اعتراض کیے جانے اور ایک متوازی حکومت کی تشکیل کے بعد امریکی وزارت خارجہ نے واضح طور پر اس کی مخالفت کی۔ پھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے متحدہ حکومت کی تشکیل کے لیے افغانستان کا دورہ کیا، لیکن طے شدہ سمجھوتے پر عمل نہیں کیا گیا اور اقتدار عملی طور پر اشرف غنی کے سپورٹ کر دیا گیا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اشرف غنی کی ٹیم ایک قوم پرست ٹیم تھی۔ اسی وجہ سے کابل حکومت اختلافات کا شکار ہو گئی اور وہ مختلف چیلنجوں اور مسائل کا مقابلہ نہ کر سکی۔ سن 2019 کو ہونے والے انتخابات میں بھی دھاندلی کے باعث انتخابات کے نتائج کے اعلان کرنے میں 5 ماہ لگ گئے، اور آخرکار اشرف غنی کی جیت کا اعلان کیا گیا۔ اشرف غنی کے حریف عبداللہ عبداللہ نے اس نتیجے کو غیر قانونی قرار دیا۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد بعض افغان سیاسی شخصیت کی ثالثی اور امریکی دباؤ سے مئی 2020 کے اوائل میں اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان ایک سیاسی معاہدے پر دستخط ہوئے اور عبداللہ عبداللہ کو اعلی قومی مصالحتی کونسل کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ عبداللہ کو حکومتی امور میں کوئی انتظامی کردار نہیں ملا بلکہ ان کے پاس صرف مصالحت پر مبنی حکومتی پلان تھا۔ سامعین، عبوری امن حکومت منصوبے کے مطابق افغانستان میں عبوری امن حکومت افغان دھڑوں اور جماعتوں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کے بعد قائم کی جانی تھی۔ اس کے لیے کابل حکومت کے ڈھانچے اور ملک کے آئین میں تبدیلی کی ضرورت تھی اور نیا آئین اس عبوری حکومت کی فقہی کونسل کی نگرانی میں تحریر کیا جانا تھا۔ طالبان ان تمام اختلافات پر نظر رکھے ہوئے تھے اور کابل میں پائے جانے والے اختلافات کی بنیاد پر اپنی اسٹریٹجی کو عملی جامہ پہنا رہے تھے۔ افغانستان کی حکومت میں پائے جانے والے اختلافات نے دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کے وفد اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر بھی منفی اثر ڈالا اور انہی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے طالبان نے جنگ بندی اور افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے سے اجتناب کیا۔ سامعین، طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس استاکزئی نے اس بارے میں کہا کہ آپ لوگ حکومت کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو افغانستان میں کوئی حکومت موجود نہیں ہے۔ امریکہ کا قائم کردہ نظام باطل ہے اور وہ افغان عوام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اشرف غنی کی باتوں کو صرف افغانستان کی اقوام اور سیاسی جماعتیں ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی کابینہ کے وزیر بھی مسترد کرتے ہیں۔ یہ نظام افغان عوام کے نمائندے کی حیثیت سے کسی سے مذاکرات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ افغان بحران کا سیاسی حل تلاش کرنے کی کوششوں اور طالبان کے ساتھ امریکہ اور افغان سیاسی رہنماؤں کے پے در پے مذاکرات نے ملک کی خانہ جنگی کے خاتمے کے بارے میں بظاہر امیدیں بڑھا دی تھیں، لیکن طالبان نے نہ صرف افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا بلکہ وہ افغان حکومت کو ایک کٹ پتلی حکومت قرار دینے کے اپنے موقف پر قائم رہے اور آخر کار کابل کو فتح کر لیا۔ انہوں نے اب کی بار حنفی فقہ کی بنیاد پر ایک مذہبی حکومت تشکیل دی، حالانکہ پچھلی صدیوں میں افغانستان میں پشتون اقوام کی حکومتیں شاہی ہوا کرتی تھیں۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ آتش کی نا تیری بنک گری برق غم، جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر۔ اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی توق گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔ عاشق جور و جفا دشمن میرو وفا،
حامل زہر بلا قاتل شہر صفا دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں فتنہ عالم ہے تو اس سے بڑا شر نہیں امریکہ امریکہ دشمن اللہ میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اللہ میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اغوا میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا
تو نے کیا ہے بلند نعرہ صدا جنگ کا تو نے ہے گھونٹا گلا امن کے آہنگ کا مظہر شیطانیت دشمن انسانیت تیری سیاست میں ہے جرم ہر ایک رنگ کا قاتل و سرکش ہے تو باعث ظلمت ہے تو نغمہ ابلیس ہے ساز تیرے چنگ کا دشمن ملت ہے تو باعث ذلت ہے تو سایہ وحشت ہے تو رہزن امت ہے تو
دشمن میرو وفا حامل زہر بلا قاتل شہد صفا دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں امریکہ امریکہ دشمن اغوا میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اغوا میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا
ابھی آپ سامعین پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سنیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر ہے. سامعین آج بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں. کل سہ پہر سے میرا گھر شدید حملے کی زد میں ہے. گرفتاری کا دعویٰ ڈرامہ, اصل مقصد اغوا اور قتل کرنا ہے. عمران خان. آئی ایم ایف پاکستان کے مابین بیرونی فنانسنگ 7 کے بجائے 6 ارب ڈالر کرنے پر اتفاق. اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو لڑوا کر تماشا دیکھتی ہے, امیر جماعت اسلامی. عمران خان کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے, مریم اورنگزیب. اور اب روزنامہ ڈان کی سرخیاں. معاشی و سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام کاوشیں بروئے کار لا رہے ہیں وزیر اعظم. عمران خان کی ممکنہ گرفتاری پر شوبز شخصیات کا غم و غصے کا اظہار. عمران خان اپنی انا کی وجہ سے گرفتاری کے نزدیک پہنچ گئے, بلاول بھٹو. اور سامعین اب روزنامہ جنگ کے کالم پر نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے توشہ خانہ کا حمام. کالم نگار سلیم صافی لکھتے ہیں کہ حکومت نے توشہ خانہ کی 2001 سے 2023 تک کی جو تفصیلات پبلک کی ہیں اس سے بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی کم اور کوئی زیادہ, لیکن کم و بیش اس حمام میں سب اریاں ہیں. تینوں بڑی پارٹیوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور تمام اداروں سے وابستہ لوگوں نے اپنی اپنی استطاعت اور ظرف کے مطابق اس سے استفادہ کیا. جس نام سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی وہ شاید خاقان عباسی صاحب کا تھا, کیونکہ جس سادگی کے ساتھ انہوں نے بطور وزیراعظم کام کیا اور جس بہادری کے ساتھ نیب کی ناجائز قید کاٹی اس کی وجہ سے میرے دل میں ان کا مقام بہت بلند ہو گیا تھا۔ پھر اس کا دفاع کرتے انہوں نے جو دلیل دی اس سے بہت تکلیف بھی ہوئی، کیونکہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے کہ تحفہ کرسی کو نہیں شخصیت کو ملتا ہے۔ وہ جب خود نجی دورے پر بغیر سرکاری پروٹوکول کے امریکہ گئے تو انہیں کتنے تحائف ملے۔ دراصل یہ جو تحائف ملتے ہیں وہ فرد کو نہیں بلکہ اس کرسی کو ملتے ہیں جس پر وہ شخص براجمان ہوتا ہے، ورنہ ان میں کون محمد بن سلمان کا چچا زاد یا طیب اردغان کا مامو زاد ہے۔ اسی طرح ہمارے حکمراں جو تحفے دیتے ہیں وہ جیب سے نہیں بلکہ سرکار کے خزانے سے خرید کر دیتے ہیں۔ جانتا ہوں کہ شاہد خان، خاقان عباسی، نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، جنرل پرویز مشرف، شوکت عزیز، آج کل بعض لوگ ٹیکنوکریٹ حکومت کی بڑی بات کریں لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ سب سے زیادہ تحائف اسی ٹیکنوکریٹ وزیراعظم نے ہڑپ کیے، اور دیگر نے جو کچھ کیا وہ قانونی لحاظ سے کوئی جرم نہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے بہت بڑا جرم ہے۔ اخلاقاً جرم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے توشاخانہ کے تحائف بیچ کر جمع شدہ رقم غریب بچیوں کی تعلیم کے لیے دی، جبکہ اس خطے کے غریب ترین ملک کے امیر ترین حکمرانوں نے دوست ممالک کی شخصیات سے ملنے والے تحائف کو اس بری طرح ہڑپ کیا۔ اگر تسبیح، کتب، جائے نماز، قالین، پینٹنگز، سیونرز، کھجور اور اسی نوع کی چیزوں کو توشہ خانہ سے اپنے پاس ایک نشانے کے طور پر رکھا جاتا تو یہ قابل تحسین عمل ہوتا، لیکن یہاں تو ارب پتیوں نے وہی تحفے وصول کیے جن کی مالیت لاکھوں یا کروڑوں میں تھی۔ سامنے اب ہندوستان کے اخبار روزنامہ صحافت پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور پہلے پیش کرتے ہیں اس اخبار کی کچھ اہم سرخیاں۔ کھانے کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا قانون کے تحت جائز، سپریم کورٹ کا لیبارٹری سے تیار کردہ گوشت کو متبادل بنانے کی درخواست پر غور کرنے سے انکار۔ بھوپال گیس متاثرین کو 7800 کروڑ روپے کا اضافی معاوضہ نہیں ملے گا۔ کرناٹک کی ہاویری میں مسجد پر پتھراؤ کی خبر کے بعد فرقہ وارانہ تصادم، کشیدگی کے پیش نظر پولیس سیکورٹی سخت۔ حکمراں پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان ہنگامہ آرائی کے باعث راجیہ سبھا کی کاروائی ملتوی۔ سامعین، سرخیوں کے بعد اب صحافت کا ایک اہم مضمون جس کا عنوان ہے تعلیمی آزادی بھی خطرے میں، اور مضمون نگار ہیں سراج نقوی۔ بعض اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے وی ڈیم نامی ایک تنظیم نے عالمی سطح پر تعلیمی صورتحال اور اس معاملے میں تعلیمی اداروں کو حاصل آزادی سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں دنیا کے 179 ممالک میں سے ان 22 ممالک کے بارے میں بتایا گیا کہ جہاں تعلیمی آزادی اور تعلیمی اداروں کی خود مختاری سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ تعجب اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 22 ممالک میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ ہندوستان کو وشو گرو بنانے کے دعوے دار اس رپورٹ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں اور اس پر شرمندہ ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں راقم لا علم ہے، لیکن اگر یہ رپورٹ حقائق پر مبنی ہے تو ملک کے ہر حساس شہری کو شرمندہ کرنے والی ہے۔ اس لیے کہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ تعلیمی آزادی پر قدغن لگانے والے ممالک میں ہم پاکستان، بھوٹان اور نیپال جیسے ممالک سے بھی آگے ہیں، یعنی مذکورہ ممالک کے تعلیمی اداروں کو ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ آزادی اور خود مختاری حاصل ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ دنیا کے 22 ممالک کے تعلیمی اداروں اور وہاں کے ماہرین تعلیم و اساتذہ کو 10 سال پہلے کے مقابلے میں کافی کم آزادی حاصل ہے۔ رپورٹ میں 2013 سے اب تک ہندوستان کے تعلیمی اداروں کا امریکہ، چین اور میکسیکو سے تفصیلی اور تقابلی موازنہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ہمارے حکمرانوں کو بھلے ہی شرمندہ نہ کرے لیکن ہندوستان کی تعلیمی ترقی اور معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے خواب دیکھنے والے ہر ہندوستانی کے صورتحال سے شرمندگی اور دکھ ہوا ہوگا۔ اس رپورٹ کے مضمرات یا ہندوستان کے تعلق سے جن حالات کا دعویٰ کیا گیا اس کے اسباب پر اگر ایمانداری اور کسی سیاسی نظریے سے ہٹ کر غور کیا جائے تو یہ صاف ہو جائے گا کہ تعلیمی اداروں یا نظام تعلیم کو درباری نظام کے سانچے میں ڈھالنے کی ان کوششوں کا مقصد کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس شعبے میں جو صورتحال بس سے بدتر ہو رہی ہے وہ محض اتفاق ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس صورتحال کے لیے عالمی یا قومی سطح پر رونما ہونے والے ایسے کچھ واقعات ذمہ دار ہوں کہ جن پر ہمارے حکمرانوں کا کوئی بس نہ چلتا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کی آزادی اور خود مختاری کو ایک خاص منصوبے کے تحت غصب کرنے اور ان کے ماحول پر ہندوتو کو غالب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں کیا پڑھایا جائے، کیا نہ پڑھایا جائے، یہ سب اب حکمرانوں اور بھگوا عناصر کے حاشیہ بردار ایسے ماہرین تعلیم طے کر رہے ہیں کہ جن کا اس اہم شعبے سے کچھ خاص تعلق نہیں رہا۔ البتہ یہ وہ لوگ ضرور ہیں کہ جو سنگ یا حکمراں جماعت کے تھنک ٹینک ضرور مانے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے ماہرین سے آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ ملک کی گنگا جمنی تہذیب مذہبی رواداری اور سیکولرزم کی اقدار پر مبنی ثقافتی و تعلیمی ضرورتوں اور جدید شعبوں میں تعلیمی ترقی کو بنیاد بنا کر نصاب ترتیب دیں گے، اس لیے کہ ان کے سامنے صرف ایک ہی نصب العین کو عمل میں لانے اور اسی کے مطابق تعلیمی نصاب ترتیب دینے کا نشانہ رکھا گیا ہے، اور وہ ہے ہر حال میں ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی سمت لے جانا۔ ہندوتو کے نام پر کچھ خاص نظریات کی تعلیمی اداروں میں اشاعت اور عصری تقاضوں سے نظام تعلیم کو دور کر دینا۔ نظام تعلیم میں اس مقصد کے تحت شامل کیے جا رہے موضوعات یا مضامین کی وضاحت کی یہاں ضرورت نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو کس طرح کچھ مخصوص نظریات کا اشتہار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وی ڈیم کی رپورٹ بھلے ہی اس معاملے پر کوئی تفصیلی وضاحت پیش نہ کرتی ہو، لیکن حالات پر گہری نگاہ رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ کس لیے ہمارے تعلیمی ادارے یا ماہرین تعلیم کے آزادی اور خود مختاری کو توقع غلامی پہنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جے این یو جیسی باوقار اور تعلیمی معیار کے لیے مشہور یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کس طرح شرپسند اور فرقہ پرست عناصر کا نشانہ بنی ہوئی ہے؟ مختلف معاملات کو لے کر کس قدر دباؤ میں ہے؟ جامع ملیہ اسلامیہ میں دلی پولیس نے ماضی قریب میں طلبہ کو کس طرح زدوکوب کیا؟ بنارس ہندو یونیورسٹی میں سنسکرت کے مسلم پروفیسر کو کس طرح نشانہ بنایا گیا؟ کرناٹک میں حجاب کے بہانے مسلم طالبات کو کس طرح تعلیم سے دور کرنے کی کوشش کی گئی؟ اور اس کی پیروی ملک کے مختلف اداروں میں کس طرح بھگوان ناصر نے کی؟ نصاب تعلیم میں خاص مذہب سے متعلق باتوں کو شامل کر کے تعلیم کے سیکولر مزاج پر کس طرح چوٹ کی جا رہی ہے؟ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یہیں پر ختم ہوا۔ عزیز سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام کی معرفت، اور پھر ہماری سو کی نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا۔ ہم امید ہے کہ یہاں تک ہمارے پیش کیے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو سامعین لیجیے، اس مرحلے میں پہلے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے، جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا، تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلا بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنگ اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے، لہذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیان الہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیان الہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبران الہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ پرانی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پژمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپورٹ کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے، اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضاء فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔
Thank you.
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دی۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محاذ جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے منہ بولتا مصداق تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگ کی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کی یہ جملے آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر، آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاونیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لا تعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کارروائی کرنے یا شہروں کے دفاع، نیز دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گھمبیر ہو گئی تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتی اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتی۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا۔ آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے حجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے، آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا۔ سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی، جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی، اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا، جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔